السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں و دعوت دیتا ہوں. خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی نجات کا ذریعہ تقوی قرار دیا ہے، با تقوی زندگی اور با تقوی طرز زندگی. تقوی دراصل زندگی کے طرز کا نام ہے، انداز کا نام ہے. ہر آدمی کسی انداز سے زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن مومنین کے لیے فقط ایک انداز اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اور پسند کیا ہے، اور وہ با تقوی زندگی ہے. تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں تاکید فرمائی ہے اور مقام متقین ذکر فرمایا ہے، وہاں تقوی کے حصول کا موقع بھی انسان کو عطا کیا ہے. تقوی کے مواقع میں سے جہاں پر انسان کو سہولت سے تقوی کا مقام نصیب ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے، اور ایک فرصت میسر آتی ہے، موقع ملتا ہے، غنیمت ماہ مبارک رمضان ہے. یہ فرصت جو خداوند تبارک و تعالی بارہا و بارہا مومنین کو عطا فرماتا ہے تاکہ اپنی زندگی کی نجات کا ذریعہ و وسیلہ حاصل کر لیں، یعنی تقوی. ماہ مبارک رمضان درپیش ہے، شعبان معظم کی آخری فرصتیں و لحظات ہمارے پاس باقی ہیں، اور وہ ماہ عظیم شہر اللہ الاکبر، شہر عظیم اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ درپیش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسی طرح کے موقع پر، جب رمضان المبارک قریب تھا و شعبان معظم اپنے اختتام پر تھا، اس وقت مومنین کے سامنے، لوگوں کے سامنے ایک مفصل خطبہ بیان فرمایا، جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے معروف ہے. اس خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین کو متوجہ کیا، ایوہ الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ الاکبر، اے لوگو، تمہاری جانب خدا کا مہینہ آ رہا ہے، اس نے تمہارا رخ کیا ہے. اپنی تمام تر نعمتوں، رحمتوں اور مغفرتوں اور برکات کے ساتھ دامن بھرا ہوا آپ کی جانب آ رہا ہے، اور آپ تیار ہو جاؤ اس ماہ کی برکات سے استفادے کے لیے. قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے ماہ مبارک رمضان کی خصوصیت ذکر فرمائی ہے اور تعارف بھی کروایا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ ماہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. ہدن للناس وبینات من الہدا والفرقان. قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہدایت ہے، وبینات ہیں، واضح آیات و نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مومنین کی ہدایت کے لیے. ماہ مبارک رمضان اس کے آداب میں سے ایک روزہ ہے ماہ مبارک رمضان کا، تعارف قرآن کریم کے نام سے کروایا گیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا مہینہ ہے، روزہ رکھنا اس کے ادب ہے، واجب ادب ہے، وہ ہر بالغ انسان پر، مکلف پر لازم و واجب ہے وہ پہلی رمضان سے روزہ رکھے آخر رمضان تک۔ روزے کے مفصل احکام ہیں جو ہر فرد مومن کو معلوم ہونا چاہیے۔ روزہ رکھنا واجب ہے، بعض متوجہ نہیں ہیں، انہیں تبلیغ نہیں کی گئی، گویا بعض علاقوں میں ایسے لگتا ہے کہ سرے سے شریعت کی تبلیغ نہیں کی گئی، نہ مجالس کے اندر اور نہ محرم کے اندر، نہ رمضان کے اندر اور نہ دیگر مواقع پر۔ اور رمضان میں لوگوں کی حالت اس طرح سے ہوتی ہے کہ گویا انہیں آگاہی ہی نہیں ہے، علم نہیں ہے کتنا عظیم مہینہ ان کے پاس آیا ہے، اور وہ اسے لہو میں و لعب میں گزار دیتے ہیں۔ وہ خصوصاً آج کل میڈیا اور مختلف چینلز، انہوں نے ماہ مبارک رمضان کو مزید تمسخر بنا دیا ہے۔ بعض نام نہاد آرٹسٹ وہ آ کر رمضان میں اداکاراؤں کو، کھلاڑیوں کو، اور نہ جانے کون کون سے فاسق و فاجر انسانوں کو لا کر ماہ مبارک رمضان میں اور عوام پسند مناظر بنا کر لوگوں کو مشغول رکھتے ہیں کہ یہ خود ایک آفت ہے ماہ مبارک رمضان کی۔ ٹی وی چینلز پر مختلف رمضان شو، ان کے اندر خواتین اور مرد اور اس کے اندر ہونے والی غیر سنجیدہ گفتگو اور حرکات جو روح رمضان سے اجنبی ہیں و دور ہیں و لا تعلق ہیں، نہ تقدس رمضان اجازت دیتا ہے کہ یہ کام کیے جائیں اور نہ دیکھے جائیں، نہ ان کو وقت دیا جائے۔ ماہ مبارک رمضان میں روزہ واجب ہے ہر بالغ انسان پر، بالغ ہونے کی عمر شروع ہوتی ہے مرد کے لیے 15 سال، قمری 15 سال، چاند کے لحاظ سے جب وہ 15 سال کا ہو جائے، اور چاند کے لحاظ سے 15 سال ہونے کا پیمانہ یہ ہے کہ جب آپ عیسوی تاریخ یا تقویم کے مطابق 13.5 یا 14 سال کے ہو جائیں، اس وقت آپ قمری لحاظ سے 15 سال کے ہیں، 15 سال مکمل ہیں۔ یعنی جنوری فروری کے لحاظ سے جس شخص کی عمر 14 سال ہو گئی ہے، یہ اپنے آپ کو قمری لحاظ سے پورے 15 سال کا سمجھے لڑکا، اور اس پر روزہ واجب ہے۔ بچیوں پر، لڑکیوں پر 9 سال کی عمر میں واجب ہے، یعنی جب وہ 8.5 سال یا 8.25 سال کی ہوتی ہیں عیسوی سال کے مطابق، وہ قمری لحاظ سے 9 سال کی ہوتی ہیں، اور 9 سال کی بچی پر روزہ واجب ہے جیسے نماز واجب ہے۔ ترک کرنا اس کا روزہ و نماز گناہ ہے، معصیت ہے، اس سے پہلے نماز و روزہ ترک کرنا گناہ نہیں ہے بچے کے لیے، اگرچہ والدین کے لیے حکم ہے بلوغ سے پہلے بچوں کو عبادات سکھائیں اور عادی بنائیں۔ ایک مورد جہاں پر بچوں کی تنبیہ جائز ہے کہ انہیں آپ سزا دے کر بھی مائل کریں، وہ نماز ہے و عبادات ہیں، چونکہ خود سے ممکن ہے بچپنے کی وجہ سے، بچگانہ سن کی وجہ سے متوجہ نہ ہوں۔ باہر کیف اگر گھر کا ماحول دینی ماحول ہو، عبادی ماحول ہو، اس کی ضرورت نہیں پڑتی، بچے بلوغ سے پہلے ہی شوقیہ طور پر عبادت میں لگ جاتے ہیں، بڑوں کو دیکھتے ہیں، جب ماں باپ کو دیکھتے ہیں۔ لیکن جس گھر میں خدا نخواستہ ماں باپ متوجہ نہ ہوں اور وہی دین سے دور ہوں، وہاں بچے بھی محروم رہ جاتے ہیں اپنے ماں باپ کی وجہ سے، ان کی دین سے دوری کی بنا پر۔ بعض ممکن ہے یہ کہتے ہو کہ یہ بچے چھوٹے ہیں، ابھی ان کی عمر نہیں ہے روزہ رکھنے کی، بھلے اگر عسر و حرج آ جائے، ممکن نہ ہو روزہ رکھنا، بیماری و ہلاکت کا خطرہ ہو، بے ہوشی کا خطرہ ہو، بھلے اس وقت افطار کر سکتے ہیں لیکن اس کی قضا کرنا پڑے گی پھر آپ کو، لیکن سخت ہوتا ہے، روزے کا معنی ہی سختی ہے، بھوک کی سختی، پیاس کی سختی، اور روزہ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ روزہ رکھنے سے انسان کو اور زیادہ سہولت ملتی ہے، اور جب بالکل آسان ہو جائے روزہ رکھنا اس وقت انسان روزہ رکھے، خصوصاً ماہ جون کا روزہ جیسے ابھی آ رہا ہے، سخت ہے گرمی کا روزہ، روزہ اس کے اندر سختی ہے، اور یہ سختی ہی تھوڑی سی برداشت کرنا ہمارے لیے لازم قرار دیا گیا ہے، اس کے اندر بڑی حکمت ہے۔ روزے کا مقصد تقویٰ ہے، یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تقویٰ کے حصول کا ذریعہ روزہ ہے۔ روزے مختلف اقسام کے ہیں، واجب روزے جن میں اہم ترین یہی ماہ مبارک رمضان کے واجب روزے ہیں، مستحب بھی ہیں، صاحبان توفیق خوب مستحب روزے بھی رکھتے ہیں، والدین کے قضا روزے ہیں، اپنے قضا روزے ہیں، نذر و عہد کا روزہ ہے، یہ واجب روزے ہیں، ماہ مبارک رمضان کا روزہ واجب ہے۔ احکام اس کے تفصیل سے جاننا ضروری ہے، تمام مومنین ایک دورہ پورا پڑھیں، کورس کریں احکام ماہ مبارک رمضان کا، روزے کا و دیگر۔ روزہ تقویٰ کے لیے ہے، روزہ جسمانی فٹنس کے لیے نہیں ہے۔ بعض روزے کا شوق دلاتے ہیں، جس طرح ٹی وی چینلز کے اوپر فلمی ایکٹرز کو لے کر آتے ہیں اور وہ فاسق و فاجر و بے حیا لوگ آ کر ماہ رمضان میں دوپٹے اوڑھ کے مثلا تقدس کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور مومنین متدینین روزہ دار بیٹھ کر ان سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور کام ٹی وی چینلز پر زیادہ ہوتا ہے، اور وہ ایسے روشن فکر معاب لوگ یا ڈاکٹرز یا دوسرے افراد کو لے کر آتے ہیں جو روزے کے طبی فائدے ذکر کرتے ہیں کہ روزے سے شوگر بیلنس ہو جاتی ہے، روزے سے بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے، روزے سے جسم کی چربی متوازن ہو جاتی ہے۔ نہ، روزہ اسلام کا سلمنگ پروگرام نہیں ہے، روزہ عبادت ہے تقوی الہی کے لیے۔ پیاس لگے گی آپ کو، ٹھیک ٹھاک پیاس لگے گی، بھوک بھی لگے گی، خستگی بھی ہوگی اور ناتوانی بھی جسم میں آئے گی، اور یہی ضروری ہے آنا۔ کیوں ضروری ہے یہ سب کچھ؟ ایک تو آپ روزہ رکھتے ہیں، فاقہ کرتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے، اللہ کی خاطر نیت کرتے ہیں، للہ، فقط خدا کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، اور اسی نیت و ارادے سے جب آپ حلال کی چیز کھانا ترک کرتے ہیں، اپنی قوت ارادی بڑھاتے ہیں۔ تقویٰ کے حصول کے لیے قوت ارادی ہونا لازمی ہے، ہر متقی با ارادہ انسان ہوتا ہے، کمزور ارادے والا متقی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تقویٰ بہت مشکل ہے اختیار کرنا، جس کا ارادہ مضبوط نہ ہو، ڈھیلے ارادے والا، کچے ارادے والا، جس کی ہر چیز دیکھ کر رال ٹپک آتی ہے، یہ انسان با تقویٰ نہیں ہو سکتا، یہ مشکل ہے اس کے لیے۔ روزہ ارادہ یہ انسان کو مضبوط کرتا ہے۔ پیاس ہے، آپ بند کمرے میں بیٹھے ہیں، ٹھنڈا پانی موجود ہے، اور آپ نے ارادہ کیا ہے میں نے نہیں پینا، ایک طرف سے شدت ہے اور آپ کا ارادہ ہے، یہ ارادے کا غلبہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے، یا کہیں کہ تقویٰ کا ایک اہم رکن ارادے کی تقویت ہے، ارادے کی مضبوطی ہے۔ روزے کا دوسرا اثر اور تقویٰ کے حصول کا ایک اور پہلو عادتوں سے نجات ہے۔ انسان اسیر ہے عادتوں کا، ہم سب اسیر ہیں عادتوں کے، عادت کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں، عادت کے تحت کھاتے ہیں، عادت کے تحت پیتے ہیں۔ آپ مفید چیزیں نہیں پیتے، عادت ہے جن چیزوں کے پینے کی وہ پیتے ہیں، اور لذت اور عادت انہوں نے ہماری زندگی کا منشور بنایا ہوا ہے۔ عادت کیا ہے و لذت کس کے اندر ہے، لیکن فائدہ اور نتیجتاً اپنی صحت یا تقوی اس کو مد نظر نہیں رکھتے ہم۔ عادتیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں، ضعیف کر دیتی ہیں، عادتیں انسان سے اختیار چھین لیتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں با اختیار بنایا ہے، اختیار دیا ہے کہ یہ کام آپ مرضی ہے کرو، مرضی ہے نہ کرو، لیکن جب عادت بن جاتی ہے پھر مرضی ختم ہو جاتی ہے، اختیار چھن جاتا ہے۔ جیسے جو نشے ہی ہیں، تمباکو نوشی کی عادت ہے، سگریٹ تمباکو کی اور نسوار کی ان کو عادت ہے، یا پان وغیرہ کی، خوب یہ مجبور ہیں، ان کا اختیار ان کے ہاتھ سے چھن گیا ہے، یہ نہیں مرضی کے مالک۔ مرضی ہے سگریٹ پئیں، مرضی ہے نہ پئیں، نہ، انہیں حتمن پینا ہے، مجبور ہیں، اختیار سگریٹ نے چھین لیا ان سے، عادت نے چھین لیا ہے۔ اور اختیار و ارادہ جب انسان سے چھن جائے پھر تقوی حاصل نہیں ہوتا۔ عادت کے اسیر انسان ہمیشہ شیطان کا آسان شکار ہے، چونکہ شیطان عادتوں سے پکڑتا ہے انسان کو۔ جتنا کسی کے اندر عادتیں راسخ ہیں، گہری ہیں، پکی ہیں، یہ شیطان کا بہت آسان ہدف ہے۔ لیکن اگر عادتیں مغلوب ہیں، آپ کا غلبہ ہے عادت کے اوپر، نہ کہ عادت کا غلبہ ہے آپ پر، آپ کا غلبہ عادت کے اوپر ہے، پھر شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چونکہ خواہشات و عادات پر آپ کا کنٹرول ہے۔ آپ جو مرضی ہے کھا سکتے ہیں، جو اختیار ہو کر سکتے ہیں، جب چھوڑنا چاہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ بس اس کا مطلب ہے آپ اپنی عادتوں پر غالب ہیں، آپ مضبوط ہیں و قوی ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں انسان کو یہ سہولت ملتی ہے کہ عادتوں پہ غلبہ پا لیتا ہے۔ اگر روزہ رکھے، تمباکو نوشی کا عادی ہو، وہ دن بھر 14-16 گھنٹے وہ اس عادت سے دور رہتا ہے، اور اتنے گھنٹے جو دن میں عادت ترک کرے وہ ہمیشہ کے لیے ترک کر سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری عادتیں، کھانے پینے کی عادتیں، جس طرح ہم ٹائم جب ہوتا ہے گھڑی دیکھ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، پیٹ کو نہیں دیکھتے کہ اس میں جگہ بھی ہے یا نہیں، یا بھوک بھی لگی ہے یا نہیں، چونکہ کھانے مختلف ہیں، کچھ زود ہاضم ہیں اور کچھ دیر ہاضم ہیں۔ بس ان کچھ کھانے ہیں جو آپ نے رات کو کھانا کھایا، اب صبح اٹھے وہ کھانا ہضم نہیں ہوا، پیٹ میں پڑا ہوا ہے۔ ہلکی غذا رات کو کھائیں، صبح جب اٹھتے ہیں پیٹ خالی ہوتا ہے، لیکن ثقیل غذا، سنگین غذا رات کو کھائیں، صبح اٹھیں گے آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، ابھی غذا ہضم نہیں ہوئی۔ لیکن ہماری عادت ہے ناشتہ کھانا، اسی طرح صبح ناشتے میں اگر کوئی ثقیل چیز کھا لی، بھاری چیز کھا لی، وہ دوپہر کو ہضم نہیں ہوئی، لیکن ہماری عادت ہے دوپہر کو کھانا۔ اسی طرح دوپہر کو اگر آپ نے ثقیل وزنی چیز، سنگین چیز کھا لی، شام تک ہضم نہیں ہوئی، نہ ہو ہضم، عادت کے تحت کھاتا ہے انسان، عادت کے تحت کھاتے ہیں ہم، ضرورت کے تحت نہیں کھاتے۔ روزہ ان عادتوں سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ روزے کے اندر ایک اور خصوصیت یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، کہ روزہ انسان کو حلال سے دور رکھتا ہے کچھ دیر کے لیے، حلال پانی، حلال کھانا، حلال ضرورتیں، اور جو انسان ریہرسل کرتا ہے اس کی ضرورت بھی ہے، تھکا ہوا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، خستہ بھی ہے، اور سامنے اپنا حق حلال کا مال ہے، کھا بھی سکتا ہے، کوئی روک بھی نہیں سکتا، پھر بھی اجتناب کرتا ہے، یہ انسان انشورڈ ہو جاتا ہے، اس کی ضمانت ہو جاتی ہے، یہ کبھی بھی حرام کے قریب نہیں جائے گا۔ چونکہ جو اپنے ارادے سے حلال نہیں اٹھا رہا، اگر اس کے سامنے بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا حلال کا اپنا پڑا ہوا ہے اور وہ نہیں کھا رہا، اس وقت آ کر اگر اسے کوئی کہے، پیشکش کرے، بھئی یہ حرام کا کھانا کھا لو، تو وہ نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے حلال سے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ اس سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ عزیزان، ماہ مبارک رمضان ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اقبل الیکم شہر اللہ الاکبر، ماہ خدا تمہاری طرف آ رہا ہے، سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار مہینہ آ رہا ہے۔ روزے کی ایک اور خصوصیت یہ ذکر فرمائی گئی ہے کہ آپ بھوک اور پیاس کاٹیں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ میں چند گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 14 گھنٹے بھوکھا ہوں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو 12 مہینے بھوکے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمر بھر بھوکے ہیں۔ ہیں ایسے لوگ، ابھی بھی موجود ہیں، جن کو نہ کھانا میسر ہے، نہ پینا میسر ہے، نہ پہننا میسر ہے، نہ گھر ہے ان کے پاس، اور نہ ضروریات زندگی ہیں۔ عادتیں اور سہولتیں اور لذتیں انسان کے اندر بہت خطرناک عمل کرتی ہیں، ایسا عمل جو آج کل آپ انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کے گھر میں اگر حشرات آ جائیں، مچھر آ جائیں، کھٹمل آ جائیں، مکھیاں آ جائیں، بعض لوگ بازار سے جا کر سپرے خریدتے ہیں، مسموم زہریلی گیس، اور اسے آ کر چھڑکتے ہیں کمرے کے اندر، اور اس سے ساری مکھیاں مچھر مر جاتے ہیں۔ یہ حشرہ کش ادویات ہیں، حشرہ کش سپرے ہیں۔ آپ تجربہ بھی کر رہے ہیں اپنے گھروں میں، امن سے اسی طرح سوتے ہیں جب آپ حشرہ کش ادویات کا استعمال کریں۔ حشرہ کش ادویات کا استعمال کرتے ہیں آپ، یہی کام جو کمرے میں مچھروں کے لیے یہ زہریلی گیس انجام دیتی ہے، انسان کے وجود میں لذتیں، سہولتیں اور عادتیں یہی کام کرتی ہیں، یہ بھی کشندہ ہیں، قاتل ہیں، انسان کے اندر سپرے کرتی ہیں یہ چیزیں۔ عادت آپ کے اندر مسلسل صبح و شام کسی شے کو قتل کر رہی ہے، عادت، اور اسی طرح لذت، ہر لذت انسان کے اندر ایک چیز کو قتل کر دیتی ہے، اندر، انسان کے وجود کے اندر۔ کون سی چیز؟ احساس اور حس۔ مثلا احساس ہمدردی، حس ہمدردی، یہ ایک حس ہے فطرت کی، انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے، لیکن لذت پرست دوسروں کے بارے میں اس احساس سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو دوسروں سے ہمدردی نہیں رہتی، ضرورت مندوں سے، فقیروں سے، محتاجوں سے، اپاہجوں سے اس کو کوئی ہمدردی نہیں ہوتی۔ اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے قرب و جوار میں، اور خدا نخواستہ خاندان میں بھی ایسے افراد موجود ہوں گے جن کے سامنے یتیم رہتے ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، خوب رہتے ہیں تو رہیں، میں تو کھا پی رہا ہوں۔ اگر اس کے گھر کے اڑوس پڑوس میں غریب فقیر رہتے ہیں جنہیں ایک ٹائم کا کھانا بھی میسر نہیں، اس کے ہاں ہر چیز بنتی ہے، لذیذ کھانے بنتے ہیں صبح و شام، اور بچ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، یہ انہیں ڈھیر پہ پھینک آتے ہیں، اور کتنے غریب فقیر لوگ ہیں جو ڈھیر سے اپنی غذا تلاش کرتے ہیں، بچا کھچا ہوا کھاتے ہیں، لیکن اس انسان کے اندر احساس مر گیا ہے۔ یہ احساس جس طرح حشرہ کش زہریلی ادویات حشرات کو مار دیتی ہیں، انسان لذت پرست انسان کی حسیں مر جاتی ہیں، احساس مر جاتا ہے اس کے اندر۔ عادتیں اس لیے بری ہیں، انسان کا احساس مار دیتی ہیں۔ مثلا انسان کو اگر زیادہ کھانے کی عادت ہے، زیادہ کھانا اور ہمیشہ بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ رہنا انسان کے اندر بہت ساری حصوں کو قتل کر دیتا ہے۔ ایک حص جو مار دیتا ہے، مثلا حافظہ، یہ بھی ایک حص ہے آپ کے اندر، ایک صلاحیت ہے، زیادہ کھانے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، زیادہ کھانے سے انسان کی ذہانت ختم ہو جاتی ہے، انسان انٹیلیجنٹ نہیں رہتا، غبی ہو جاتا ہے، معمولی باتیں نہیں سمجھتا۔ جس طرح بعض ہیں ان کو کوئی معمولی بات سمجھا ہو انہیں نہیں سمجھ میں آتی، بس اسے کہو دروازہ بند کر دو اسے نہیں سمجھ میں آتی، اسے کہو پردہ آگے کر دو اسے سمجھ میں نہیں آتی، غبی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ذہانت ختم ہو گئی ہے، ہوش ختم ہو گئی ہے۔ کس چیز نے ہوش ختم کی ہے؟ ایک پیٹ بھرا ہوا رہنا، دائمن پیٹ بھرا ہوا ہو انسان کا۔ ایک روایت میں، بلکہ کئی روایات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت مروی ہے، وائمہ اطہار سے، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کو جو چیزیں ناپسند ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسند دائمن ہمیشہ بھرا ہوا پیٹ ہے، ہمیشہ سیراب، ہر 2 گھنٹے بعد، ہر 4 گھنٹے بعد جا کے کھا کے ہمیشہ فل رہتا ہے، یہ خدا کو سخت ناپسند ہے۔ سب سے بری چیز یہ بطانت ہے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تجتمع الفطانت مع البطانہ، ذہانت اور پیٹ بھر کے کھانا یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے. انسان یا شکمپر ہوگا، پیٹو ہوگا، یا پھر ذہین ہوگا، دونوں نہیں ہو سکتے کہ پیٹو خان بھی ہو اور ذہین بھی ہو، یہ کھاتا بھی بھینس جتنا ہو اور پھر ذہین بھی آئنسٹائن جتنا ہو، یہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. انسان کی حسیں بیدار کرنے کے لیے کچھ چیزیں انسان کو چھوڑنا پڑتی ہیں. جس طرح ہسپتالوں میں جا کر آپ دیکھیں ڈاکٹر کچھ چیزیں چھڑوا دیتے ہیں انسان سے کہ یہ چیز چھوڑو تاکہ دوسری چیز جاگ جائے، تمہاری دوسری حس بیدار ہو جائے تمہاری. روزے کا ایک فلسفہ و مقصد یہ ہے کہ مری ہوئی حسیں و احساس انسان کے اندر بیدار ہو جائے. اور آج اگر ہم غور کریں تو پوری انسانیت اور بالخصوص ایمانی و اسلامی معاشرہ و لوگ و امت اس درد میں مبتلا ہیں، مردہ حس ہیں، مردہ ہیں، احساس مرا ہوا ہے. جہاں پر ان کی حس بیدار ہونی چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے، وہاں پر ہوشیار و بیدار نہیں ہیں. یہ حس کیسے بیدار ہوگی؟ یہ حس بیدار ہوتی ہے ایک عمل، روزہ رکھیں آپ، تھوڑا سا سختی میں رہیں، مری ہوئی حسیں انسان کے اندر بیدار ہو جاتی ہیں. اس طرح سے اور فراوان روزے کی حکمتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، کہ جن میں قرآن کریم نے ان سب کا خلاصہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مومنوں، تمہارے اوپر روزہ لازم و واجب ہے، جس طرح تم سے پہلے اقوام پر لازم و واجب تھا. کس لیے تھا؟ ان پر اور تم پر، تاکہ تم با تقوی بن سکو. روزہ تقوی کے لیے ہے. عزیزان، روزہ سے تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. اتنا باقی اعمال سے تقوی اعلیٰ درجے کا پیدا نہیں ہوتا جتنا روزے سے پیدا ہوتا ہے. روزہ، حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا سے ایک روایت منقول ہے، جس میں بی بی دو عالم فرماتی ہیں کہ روزہ صرف پیٹ کا اور منہ کا نہیں ہے، بلکہ روزہ پورے وجود کا روزہ ہے، پورے وجود کا روزہ ہے. صرف کھانا پینا چھوڑ دینا لیکن باقی سب کچھ انجام دینا، یہ روزہ نہیں ہے. جناب سیدہ فرماتی ہیں یہ نہیں ہے روزہ. آپ کو منہ کا بھی روزہ رکھنا ہے، زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے. یعنی جس طرح منہ میں کھانا نہ جائے، زبان سے لا یعنی و بیہودہ بات ادا نہ ہو. اگر زبان کنٹرول میں نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، یعنی اعلیٰ درجے کا روزہ نہیں ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں بعض روزہ رکھتے ہیں، وہ روزہ نہیں لکھا جاتا بلکہ فاقہ لکھا جاتا ہے، فاسٹنگ اس کو لکھا جاتا ہے، یعنی بھوک، فاقہ. روزہ عبادت ہے، فاقہ ایک ایسے ریاضت ہے. فاقہ کرنا ایک طبابت ہے یا ریاضت ہے، لیکن روزہ عبادت ہے، قربتاً اللہ ہے. روزے کا اثر تقویٰ ہے، لیکن جب جامع ہو روزہ، زبان کا روزہ ہو، نگاہ کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، بصارت کا روزہ ہو انسان کا، کہ روزے کی حالت میں انسان کسی نامحرم کو نہ دیکھے، ناروا منظر نہ دیکھے. بعض ہیں یہ روزہ رکھ کے روزے کے لیے اسپیشل تیاریاں کرتے ہیں، رسومات ہیں روزے کی خاص، افطار اور سحر کی، اور سامان خرید لیتے ہیں. ابھی سارا راشن مہنگا ہو جائے گا روزے کے قریب قریب، منڈیوں سے لوگ بھرپور ٹوٹ پڑیں گے اور ذخیرہ کرنا شروع کر دیں گے، اور روزے میں خرچہ زیادہ شروع کر دیتے ہیں، جبکہ روزے میں خرچ کم ہو جانا چاہیے. چونکہ ایک ٹائم کا کھانا نہیں پکتا، لیکن خرچہ ہر خاندان کا کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ روزے کی رسومات پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں. افطار پر خرچ ہوتا ہے اور سحر بھی اسی طرح زیادہ خرچ کے ساتھ ہے، کہ یہ نہیں ہے حکمت روزہ، یہ نہیں تھا جو رسوماتی طور پر بنا دیا گیا ہے. ایک تیاری باز روزے کے لیے یہ کرتے ہیں، یہ روزہ ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے، فلمیں لے آتے ہیں کہ ہم نے فلمیں دیکھنی ہیں. وہ گھر کے اندر بیٹھ کے اے سی روم میں ٹائم پاس کرنے کے لیے دن رات فلمیں دیکھتے ہیں، ماہ قرآن میں، ماہ تقویٰ میں روزے کا ٹائم پاس کرنے کے لیے سی ڈی، کیسٹ، انٹرنیٹ چینل، ٹی وی، اور خوب یہ روزہ نہیں ہے، جناب سیدہ فرماتی ہیں آنکھ کا روزہ ضروری ہے، بصارت کا روزہ ضروری ہے، بصر کا روزہ ضروری ہے، اسی طرح سماعت کا روزہ ضروری ہے، کان کا روزہ ضروری ہے، جس طرح زبان سے ناروا بات نہ نکلے، کان میں ناروا بات نہ جائے، غیبت نہ سنے انسان، تہمت نہ سنے انسان، لغو اور بیہودہ بات نہ کرے اور نہ سنے انسان، کان کا بھی روزہ چاہیے، روابط ماہ مبارک رمضان کے اندر خوب یہ بھی روزہ ہونا چاہیے، انسان جو روابط عام دنوں میں جائز و ناجائز انسان نے قائم کیے ہوئے ہیں، روزے کی حالت میں یہ روابط نہ ہوں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ خیال و فکر کا بھی روزہ ضروری ہے، چونکہ سب سے زیادہ گندگی انسان کے خیال میں ہوتی ہے، گندا ترین انسان بھی دنیا کا آپ ڈھونڈیں جس کے کپڑے میلے بدبودار، جسم میلا بدبودار ہو، نہایا نہ ہو اور اس نے اپنے جسم کو صاف نہ کیا ہو، کبھی اس نے مسواک زندگی بھر نہ کیا ہو، ہم اسے دور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں گھن محسوس ہوتی ہے اور کراہت محسوس ہوتی ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے چونکہ گندا ہے، لیکن اس سے زیادہ گندا وہ انسان ہے جس کے تخیل و خیالات میں گندگی ہے، سب سے گندا وہ انسان ہے جس کے کپڑے میلے ہیں، جس کا جسم میلا ہے، جس کا ماحول میلا ہے، وہ گندا نہیں ہے، سب سے گندا جس کی کھوپڑی گندی ہے، جس کے تخیلات گندے ہیں، جس کے خیالات گندے ہیں، اور خیالات ایک ایسا تالاب ہے، گندگی کا گٹر ہے کہ ہر چیز اس کے اندر آ کر گرتی ہے، ہر چیز انسان کے خیال میں آ کر ڈھیر بن جاتا ہے، گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے۔ خوب روزہ پاک کرتا ہے، انسان کے خیال کو بھی پاک کرتا ہے، تطہیر خیال و تطہیر فکر کا نام روزہ ہے، روزے کی بہت گہری حقیقت ہے۔ خوب یہ ایک ادب ہے ماہ مبارک رمضان میں، لیکن ماہ رمضان روزے کا مہینہ نہیں ہے، قرآن کا مہینہ ہے، ہم اسے روزوں کا مہینہ سمجھتے ہیں، قرآن اسے قرآن کا مہینہ سمجھتا ہے، بھلے رمضان میں روزہ واجب ہے، لیکن اگر تعارف پوچھا جائے رمضان کیا مہینہ ہے، قرآن کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک رمضان وہ ماہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن نازل ہونا ایک معنی جو سب کے ذہنوں کے اندر موجود ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نورانی پر ماہ مبارک رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، خوب درست بات ہے یہ، لیکن نزول سے مراد کیا ہے اور کیا فقط نزول یہی ہے؟ نزول ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن عرش پہ تھا، لوح محفوظ پہ تھا، اور وہاں سے حضرت جبریل کے ذریعے خداوند تعالیٰ نے زمین پر اتارا، رسول اللہ کو پہنچایا، جیسے پیغام پہنچایا جاتا ہے، جیسے آج کل ہمارے یہاں کوریئر سروسز ہیں اور یہ ایک جگہ سے ایک چیز اٹھاتی ہیں دوسری جگہ، ملک کے اندر یا باہر دور دراز علاقوں میں جا کر پہنچا آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا کہ عرش بہت دور ہے آسمانوں کے اوپر اور وہاں سے زمین کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، اور عرش سے جبریل قرآن لے کر روزانہ آتے تھے اور رسول اللہ کے پاس تیز رفتاری کے ساتھ۔ نہ عزیز من، جس اللہ کا یہ کلام ہے و پیغام ہے وہ اللہ انسان سے دور نہیں ہے، وہ اللہ انسان کے سب سے زیادہ نزدیک ہے۔ اذا سألك عبادی انی فانی قریب، جب میرا بندہ سوال پوچھے تو بتاؤ کہ میں قریب ہوں، میں قریب ہوں اس بندے کے، دور نہیں ہوں اس سے، بندہ دور ہے، اللہ قریب ہے، کتنا قریب ہے؟ اقرب الیہ من حبل الورید، رگ حیات سے زیادہ انسان کے قریب ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ آپ سرگوشی کرو خدا سن لیتا ہے، آپ سرگوشی بھی نہ کرو، دل میں ٹھان لو خدا سن لیتا ہے، آپ کے تخیل کو خدا جانتا ہے، دور تو یہ نہیں جان سکتا، نزدیک جانتا ہے، خدا کی ذات ہمارے قریب ہے۔ اور رسول اللہ کے بھی قریب ہے. بس اتنا قریب خدا اپنا پیغام بھیج رہا ہے, نہ کہ دور ہے, بہت جغرافیائی فاصلہ ہے, آسمان و افلاک بیچ میں حائل ہیں, وہاں سے اور کوئی لائن نہیں ہے یہاں بات پہنچانے کے لیے, اور ایک دور ہستی, ایک دور مخلوق تک اپنا پیغام پہنچا رہی ہے. نہ, بلکہ خالق انسان, مالک انسان, رب انسان, انسان تک اپنا پیغام پہنچا رہا ہے. پھر نزول کی کیوں ضرورت پڑی ہے, نازل کیوں کہا گیا, اس کو اتارا گیا ہے. اس اتارنے سے مراد جسمانی اتارنا نہیں ہے, چھت سے فرش پر لانا, عرش سے زمین پر لانا نہیں ہے. عرش سے مراد جو ہمارے ذہنوں کا عرش ہے, جسمانی عرش. فلک سے زمین پر لانا نزول نہیں ہے. نزول قرآن کریم کی اصطلاح و زبان میں نزول سے مراد قرآن کو قابل فہم بنانا ہے. چونکہ قرآن ہماری ذہنوں اور ہماری سوچوں سے بلندتر ہے, اعلیٰ ہے, ارفع ہے. مضمون قرآن کا, معرفت قرآن کی بہت عالی ہے. ابھی تجربہ کر لیں, ابھی قرآن کی بات ہوتی ہے اوپر سے گزر جاتی ہے, کیونکہ ذہن تیار نہیں ہے. خوب, قرآن کو آسان بنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے لقد یسرنا القرآن, ہم نے قرآن تمہارے لیے آسان بنایا ہے. میں اکثر اس مناسبت سے کہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن آسان بنایا ہے, اور بعض مفسرین نے قرآن کو دوبارہ مشکل بنایا ہے. اللہ نے ملکوت سے ادھر بھیجا ہے, انہوں نے دوبارہ اس کو ملکوت میں ریٹرن کر دیا ہے کہ یہ ہماری فہم سے بالا ہے. نہ, قرآن انسان کے لیے ہے, قابل فہم ہے اور آسان ہے. یسرنا القرآن, ہم نے قرآن آسان, یسار و یسر بنایا ہے تمہارے لیے, آسان کیا ہے. اس کو پڑھو, اس سے ہدایت حاصل کرو, یہ تمہاری ہدایت کے لیے ہے یہ قرآن. نزول کا مطلب تمہارے لیے قابل فہم بنایا ہے, انسانی زبان میں, رائج زبان میں, لفظی زبان میں اسے تبدیل کیا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں. اس متعلق گفتگو کافی ہے آداب فہم قرآن میں, شناخت قرآن, جو کتابیں چھپ چکی ہیں وہاں رجوع کر سکتے ہیں آپ عزیزان, اس مطلب کا تفصیلی بیان وہاں پر موجود ہے. لیکن سمجھانے کے لیے اور خصوصاً موجودہ نسل کے لیے آسان ہے یہ مطالب سمجھنا. آپ آج کل جو ڈیجیٹل مشینیں اور وسائل استعمال کرتے ہیں, ان کو اگر سمجھ جائیں آپ تو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اس کو مثال کے لیے پیش کرتے ہیں. ہمارے ایک مولانا دوست ہیں, وہ یہ کہتے تھے کہ میں بہت حیران ہوتا ہوں فیکس پر, فیکس مشین میں ایک طرف سے کاغذ ڈالتے ہیں اور دوسری طرف سے وہ کاغذ پرنٹ دوسری مشین میں کسی اور ملک میں یا کسی اور شہر میں نکل آتا ہے. ایک مشین یہاں رکھی ہوئی ہے, ایک مشین فرض کریں کراچی میں ہے, یہاں پر آپ فیکس مشین میں کاغذ ڈالتے ہیں پیپر, اور ہو بہو یہی پیپر کراچی والی مشین سے باہر آ جاتا ہے. وہ حیران تھے کہ یہ ان تاروں کے اندر, چھوٹی چھوٹی تاروں کے اندر یہ کاغذ جاتا کیسے ہے, اور پھر صاف ستھرا وہاں سے استری کیا ہوا وہاں سے کیسے نکل آتا ہے, یہ مجھے میری سمجھ سے بالا ہے. خوب ظاہر ہے مولانا عموماً ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں پر یہ چیزیں ان کی سمجھ سے بالا ہیں. جس طرح ڈیجیٹل لوگوں سے دین سمجھ سے بالا ہے, تو مولانا لوگوں کی سمجھ سے یہ ڈیجیٹل دنیا بالا ہے. اتنی بالا نہیں ہے, آسان ہے. خوب, آسان کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جس مشین میں آپ کاغذ ڈالتے ہیں یہ مشین اس کاغذ کو ننگلتی نہیں ہے, یہ مشین اس کاغذ کو پڑھتی ہے, پڑھ کر اس کا فارمیٹ تبدیل کرتی ہے. یہ اور زبان میں اور شکل میں ہوتا ہے, اس کو اور زبان میں بدل دیتی ہے. ٹیلی فون بھی ایسا ہی ہے. فون کی مثال, موبائل فون آج ایک ہر ایک کے پاس موجود ہیں. دوسرے فون ہوں, لینڈ ہوں یا دوسرے ہوں, یہ سارے لینڈ لائن والے, یہ سارے ایک ہی ٹیکنالوجی کے تحت ہیں. آپ فون میں بات کرتے ہیں, آواز پھونکتے ہیں, ڈالتے ہیں اس کے اندر. اب یہ آواز آپ کی, یہ الفاظ آپ کے, آپ کہتے ہیں کیا حال ہے, السلام علیکم, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلام علیکم ابھی ہوا میں تیرتا ہوا جا رہا ہے, سلام علیکم. اور جا کر اس کے موبائل میں پہنچ رہا ہے، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ آپ آواز ڈالتے ہیں اس مائک کے اندر، فون کے مائک کے اندر، اس فون کے اندر ایسی مشینری لگی ہوئی ہے، اور پھر سگنل سے جو اپنے مرکز سے وابستہ ہے کنٹرول میں، ان کا کام یہ ہے کہ آپ کی آواز کو اس نے الیکٹرانک ویوز میں بدل دینا ہے، آواز نہیں پہنچاتے وہاں پر، اس کو الیکٹرانک ویوز بنا دیتے ہیں، جو سگنل کے ذریعے یہ الیکٹرانک ویوز منتقل ہوتے ہیں ایک ٹاور سے دوسرے ٹاور تک، وہاں ریسیور ہے اس کے اندر جا کر یہی الفاظ نہیں جاتے، یہ الیکٹرانک شعائیں جاتی ہیں، اور وہاں دوسری مشینری ہے جس کا کام یہ ہے کہ ان شعاؤں کو، الیکٹرانک شعاؤں کو دوبارہ آواز بنانا۔ آپ موبائل میں اپنے آواز بولتے ہیں، ہیلو السلام علیکم، موبائل کیا کرتا ہے؟ ہیلو السلام علیکم کو جو آواز ہے، آواز کی لہریں ہیں، ان لہروں کو الیکٹرانک لہروں میں بدل دیتا ہے، پھر یہ الیکٹرانک لہریں سگنل سے جاتی ہیں دور ایک ٹاور سے دوسرے ٹاور پر، اور وہاں سے منتقل ہوتی ہیں آپ کے موبائل پہ جو سن رہے ہیں، اور اس موبائل کے اندر جو مشین ہے وہ دوبارہ اس الیکٹرانک شعاؤں کو، لہروں کو، آواز کی لہر میں بدل دیتے، اور آپ کے موبائل سے آواز آتی ہے ہیلو السلام علیکم، اسی طرح جس طرح اس نے اس موبائل میں کہا تھا۔ خوب یہاں جو کام ہوا وہ آواز یا سگنل پہنچانے کے لیے، یہ نہیں کہ فاصلہ دور ہے، آپ پڑوس میں بیٹھے ہوئے آدمی، پڑوس میں بیٹھے ہوئے آدمی کو اگر فون کرے یا میسج کرے تو یہی عمل تکرار ہوتا ہے، اس کی زبان بدلی جاتی ہے، چونکہ جس زبان میں ہم بول رہے ہیں یہ منتقل نہیں ہوتی آگے، منتقل کرنے والی سگنلز اور ہیں، اور جو الفاظ ہم سے ادا ہوتے ہیں وہ اور ہیں، جو ہم سنتے ہیں وہ اور ہیں۔ ٹیکنالوجی نے یہ مدد کی ہے ہماری، یہ معجزہ کیا ہے کہ اس نے ایک ہی سیکنڈ یا سیکنڈ سے کم عرصے میں دو تین دفعہ اس لہر کو یا اس ویوز کو بدلا ہے، اس نے کبھی اس کو الیکٹرانک بنایا ہے، کبھی اس کو دوسری ویوز میں بدلا ہے، اور اس طرح اس نے آپ کی آواز دوسرے کے کان میں پہنچا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا ہے، قرآن کریم حضرت جبریل کے ذریعے، نہ اس وجہ سے کہ فاصلہ بہت دور تھا، بات نہیں پہنچ رہی تھی، اور رسول اللہ کو عطا فرمایا، قلب رسول اللہ پر عطا فرمایا، کس لیے؟ تاکہ ان دو ذریعوں سے قرآن کی زبان جو الہی زبان ہے، جو ملکوتی زبان ہے، جو انسان نہیں سمجھ سکتا، لا یمسہ الا المطہرون، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم ہے و کتاب مکنون میں ہے، کتاب مکنون لا یمسہ، اس کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، کوئی مس نہیں کر سکتا، کوئی چھو نہیں سکتا اس کو، الا المطہرون، مطہرون کے علاوہ باقی کیا کریں گے؟ وہ باقیوں کے لیے ہم قرآن کو تبدیل کریں گے، فارمیٹ بدلیں گے اس کا، اور الہی زبان کو انسانی زبان بنائیں گے ہم۔ اس کا مطلب ہوتا ہے نزول، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، عربی میں نازل کیا ہے، رمضان میں نازل کیا ہے۔ نزول کے لیے جس طرح مثال دی میں نے کہ ایک موبائل سے دوسرے موبائل تک آواز پہنچنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک جہاں سے جائے اور دوسرا جو اس کو دریافت کرے۔ بعض اوقات ہوتا ہے جہاں آپ کال کر رہے ہیں وہ آف ہے، تو آپ کو بیچ میں سے پیغام آ جاتا ہے کہ متعلقہ نمبر دسترس میں نہیں ہے، آف ہے، نمبر آف ہے، کوئی جواب نہیں آ رہا۔ ہو بہو قرآن بھی جب نازل ہوتا ہے انسانوں پر ماہ رمضان میں ایسے ہی ہے، قرآن آتا ہے آپ کی طرف، آگے سے مومن سویا ہوا ہے، مومن نے کھایا ہی اتنا ہے کہ حصے کام نہیں کر رہی، نو رسپونڈنگ، کوئی جواب نہیں آ رہا، یعنی وصول نہیں کر رہا، قرآن کی ہدایت کو لے نہیں رہا، دریافت نہیں کر رہا، جبکہ ہم نے قابل فہم بنایا تھا، اس قابل فہم کو بھی نہیں دریافت کر رہا، کیونکہ نفس آمادہ نہیں ہے۔ کیوں آمادہ نہیں ہے؟ چونکہ قرآن ہدن للمتقین، متقیوں کے لیے ہے، متقیوں کو سمجھ میں آتا ہے قرآن۔ چونکہ ہم متقین کی ہی آیات کا جائزہ لے رہے تھے، اسی مناسبت سے ایک آیت بھی ساتھ ہی پڑھ دیتے ہیں، کہ یہ مطلب بھی ادا ہو جائے۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں متقین کے متعلق ایک اور خصوصیت اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کی ہے کہ تقوی وہ خصوصیت ہے جس کے ذریعے انسان قرآن کو اور اللہ کی نصیحت و موعظہ کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ آل عمران میں آیا 137 میں ہے۔ ھذا بیان للناس وہدن و موعظۃ للمتقین، اس آیت کے بارے میں ہے کہ یہ ھذا یا پہلی آیات میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ ہے، لیکن بعض علماء کے بقول یا علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بقول کہ مراد قرآن ہے، ھذا یعنی ھذا الکتاب، ھذا القرآن، یہ قرآن اور اس کی آیات اور اس کی ہدایات یہ سب، بیان للناس یہ لوگوں کے لیے بہت کھلی بیان، کھلا بیان و کھلی زبان ہے، واضح چیز کو بیان کہتے ہیں، واضح چیز کو ہم اردو میں بولنے کو کہتے ہیں بیان، کہتے ہیں بیان کرو، بولو یعنی آواز نکالو، عربی میں بولنے کو کلام کہتے ہیں، واضح بات کرنے کو بیان کہتے ہیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں بات واضح نہیں ہوتی، بعضوں کو اللہ نے اتنی یہ خصوصیت دی ہوئی ہے کہ جتنی بات کریں سمجھا نہیں سکتے کسی کو بھی اور الجھا دیتے ہیں، سادہ سی بات ہو اس کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں پاتے، بیان نہیں کر سکتے، بیان نہیں دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خلقت انسان کے بعد سورہ رحمان میں فرمایا کہ ہمارا بڑا احسان انسان پر ہے کہ ہم نے اس کو بیان دیا ہے، خلق الانسان علمہ البیان، ہم نے انسان کو خلقت دی اور بیان سکھایا، انسان کو بیان دیا، نعمت بیان یعنی واضح بات کرنا، ابہام نہ ہو، اجمال نہ ہو، گول مول بات نہ ہو، یہ خصوصیت ہے۔ البتہ ہم پریکٹس کر کے جان بوجھ کے مبہم باتیں کرنے کی عادت ہے، جیسے ڈپلومیٹ ہوتے ہیں ایسی بات کرو جیسے کوئی سمجھ میں نہ آئے کسی کو، توڑ مروڑ کر تقیتاً توریتاً جو بات کرتے ہیں، جیسے عموماً ممبروں پر آ کر اگر کوئی بیان کریں، کم ہی کرتے ہیں دین بیان، لیکن اگر کریں تو گول مول زبان میں بیان کرتے ہیں کہ سننے والے کو سمجھ میں نہ آئے کہ کہا گیا ہے، یہ غلط ہے۔ دین بیان ہے، قرآن بیان ہے یعنی واضح، بالکل واضح ہے قرآن، بیان ہے لوگوں کے لیے، وہ ہدن اور ہدایت ہے، وہ موعظۃن اور قرآن موعظہ ہے، واز ہے، نصیحت ہے، لیکن متقین کے لیے، للمتقین، وہ ریسیور جس نے دریافت کرنا ہے یہ سگنل الہی وہ تقویٰ ہے۔ اگر تقویٰ آپ کے وجود میں، ذہن میں، دل میں ہوا، موعظہ آپ تک پہنچے گا، ورنہ کال نہیں آئے گی، میسج نہیں آ رہا۔ اگر با تقویٰ ہوئے تو ہدایت آپ تک آئے گی، اگر با تقویٰ نہ ہوئے آپ کے وجود کا ریسیور شیطان کے وسوسے، خناس کے وسوسے، شبہے تو لے لیتا ہے، افواہیں لے لیتا ہے، ہدایت نہیں لیتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ وہ شبہے لے لیتے ہیں اور وسوسے لے لیتے ہیں، افواہیں سن لیتے ہیں، باور کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، دلائل نہیں مانتے۔ آپ دلیل سے بات کریں نہیں مانیں گے، افواہ پھیلائیں مان لیں گے، آپ ایسے کوئی اڑا دیں کوئی بات وہ مان لیں گے، پروپوگنڈا مان لیں گے۔ آپ خود اپنے اندر غور کریں کہ میں اپنی مشین چیک کروں کہ پروپوگنڈے کے سگنل تو آ جاتے ہیں، رسیو ہو جاتے ہیں، دلائل کے، ہدایت کے، واز کے، نصیحت کے، دین کے سگنل یہاں کیوں نہیں آتے؟ یا مثلا مجلس ہو رہی ہے، اگر ایک شخص ہے وہ ہمیں جوک سنا رہا ہے مجلس میں، کوئی کمیڈی مجلس سنا رہا ہے ہمیں، ہنسی مذاق سنا رہا ہے، وہ بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں چونکہ ریسیو ہو رہے ہیں ساری چیزیں ہمارے اندر، لیکن اگر وہ سنجیدہ گفتگو کر دے، قرآنی گفتگو کرے، نہج البلاغہ کے خطبے بیان کرے، کوئی اور ہدایت کی بات کرے، بوریت شروع ہو جاتی ہے، نو ریسپونڈنگ۔ اس کا مطلب ہے کہ اندر تقویٰ نہیں ہے، اگر تقویٰ نہ ہو مشکل ہوتی ہے۔ جیسے وعدہ دیا ہوا ہے آپ کو، انشاءاللہ پڑھیں گے ہم خطبۃ المتقین امیر المومنین علیہ السلام کا، جو آپ نے ایک شخص کے لیے بیان کیا، اس نے حضرت سے تقاضا کیا کہ مجھے تقویٰ بیان کریں، حضرت نے اسے تقویٰ میں دو لفظوں میں سمجھایا تو کہنے لگا یہ کافی نہیں ہے، اور بیان فرمائیں، دو لفظ اور بیان فرمائیں، کہنے لگا یہ بھی کافی نہیں ہے، اور مزید بیان فرمائیں۔ اس کے بعد حضرت نے بڑی تفصیل سے خطبہ ذکر کیا اور وہ اس طرح اس نے دریافت کیا، وہ ریسیور اتنا قوی تھا تقویٰ اس کے اندر کہ وہ خطبہ سن کر چیخ نکلی اور گر گیا زمین پر، وہیں مر گیا وہ. اور امیر المومنین نے فرمایا کہ اس طرح واعظ با تقویٰ نفس پر اثر کرتا ہے، ہمارے وجود پر اثر نہیں کرتا چونکہ تقویٰ نہیں ہے. موعظہ ہدایت و واعظ تقویٰ سے انسان کو نصیب ہوتا ہے. عزیزان، ماہ مبارک رمضان بہت غنیمت فرصت ہے، وہ بارہا ہماری زندگی میں تکرار ہوا ہے، ہمیں بار بار یہ موقع ملا ہے لیکن ہم نے اس کو صرف رسومات میں گزار دیا ہے. رسوماتی ہیں افطار و سحر کی رسومات میں یا دیگر رسومات میں طے کر دیتے ہیں، نہ، دو کام ہیں، ایک قرآن کا مہینہ ہے، فہم قرآن کا، اور قرآن کے ساتھ محشور رہیں، آپ قرآن کو سمجھیں ماہ مبارک رمضان میں اور اہتمام کریں، محافل، مجالس، فرصتیں، اوقات سارے قرآن فہمی کے لیے ہوں. اور روزہ ادب ہے و واجب، قرآن کریم آسانی سے سمجھ میں آتا ہے اگر انسان روزہ سے ہو، روزہ سختی ہے اس کے اندر، خصوصاً گرمی کا روزہ، اور یہ سختی ہی انسان کے اندر مری ہوئی حصیں بیدار کرتی ہے، چونکہ تھوڑی دیر کے لیے وقتی سختی ہے جو بہت گوارا طریقے سے ختم ہو جائے گی، یہ سختی افطار ہو جائے گا اور پھر انسان راحت ہو جاتا ہے. انشاءاللہ سب مومنین کوشش کریں اپنے گھروں کے اندر بچوں کو، جتنے بالغ بچے ہیں وہ حتیٰ نابالغ لیکن بڑے جو 11-12 سال کے بچے ہیں، ان کو تشویق کریں، تلقین کریں کہ وہ روزہ رکھیں، ان کے روزے کا اجر ان کو بھی ملتا ہے، والدین کو بھی ملتا ہے. بالغ روزہ رکھے تو بالغ کو ملتا ہے اجر، لیکن جو بلوغ سے پہلے روزہ رکھے ماں باپ کے کہنے پر، اس کو اس کا اجر ماں باپ کو بھی ملتا ہے. اور بچوں کو ریہرسل کروائیں اور ان چیزوں سے اجتناب کریں جو شان روزہ نہیں ہیں، جیسا جناب سیدہ کے کلام نورانی میں ذکر کیا کہ بی بی فرماتی ہیں روزہ صرف پیٹ کا نہیں بلکہ زبان کا اور پورے وجود کا روزہ ہونا چاہیے. کہ خداوند تبارک و تعالی اس ماہ قرآن و ماہ صیام میں و ماہ تقویٰ میں و ماہ برکات و مغفرت میں، ماہ توبہ میں، خداوند تعالی ہم سب کو اپنی خالصانہ بندگی کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعليه آل الله، لا سيما على امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام. و فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا. والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ. و علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. صلی اللہ علیہ وسلم و محمد ابن علی علیہ السلام. و جعفر ابن محمد علیہ السلام. و موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام. و علی ابن موسیٰ علیہ السلام. و محمد ابن علی اللهم صل على محمد وعلى آله. و علی ابن محمد اللهم صل على محمد وعلى آله. و الحسن ابن علی اللهم صل على محمد وعلى آله. والحجۃ ابن الحسن القائم المهدی اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فان خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں تقوی اپنائیں، اور بالخصوص ماہ تقوی و ماہ رستگاری و پرہیزگاری و ماہ نجات، ماہ مغفرت و توبہ و ماہ قرآن درپیش ہے، ماہ مبارک رمضان سید الشہور، آمادگی کے ساتھ، تیاری کے ساتھ استقبال کریں اس ماہ عظیم کا، اور اس کے اندر کوشش کریں حق بندگی ادا کریں و حق تقوی ادا کریں۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو، جو تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور حق تقوی فقط اس ماہ تقوی میں ممکن ہے، باقی ایام میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن بڑا مجاہد اکبر و اعظم چاہیے جو ماہ رمضان سے باہر ہو کر حق تقوی ادا کر سکے۔ حق تقوی آسان ہے ماہ مبارک رمضان میں۔ حوادث جو گزرے پیش ہیں اور اہم ہیں ہر ایک، ان کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ ایک اہم مطلب جو آغاز میں عرض کر دوں کہ اس وقت پاکستان، یہ مملکت مومنین کی خطرات سے دوچار ہے، اندرونی اور بیرونی، اور جیسا بارہا کہا ہے کہ سب کی توجہ ان لوگوں کی طرف چلی جاتی ہے جو دہشت گرد ہیں یا جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں، لیکن یہ توجہ نہیں جاتی کہ یہ جرثومے آئے کہاں سے ہیں، یہ بنایا کس نے ہے، یہ لایا کون ہے، کیوں لائے اس مملکت کے اندر، یہاں کی مقامی چیز تو نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، یہ لائی گئی ہے کسی ضرورت کے تحت، وقت کے سیاستدانوں نے، حکمرانوں نے، جلادوں نے یہ کام کیا، منحوس احمقانہ، اور کیا بھی تشیع کے لیے تھا، تشیع کا خوف خطر محسوس کیا اور اس کو سرکوب کرنے کے لیے، بعض مذہبی نادانوں اور بعض سیاسی نادانوں نے مل کر یہ حماقت شروع کی، اور پتہ نہیں تھا کہ زہریلا یہ پودا انہیں خود نقصان دے گا اور پورے ملک کے لیے، اور آج وہ بڑھ کر اندرونی طور پر اتنا نقصان دہ ہو چکا ہے کہ آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف ملک کے دونوں کونوں پر دہشت گردی کے خلاف آپریشن جاری ہے، اور ملک کے اندر بھی اسی طرح فوجی آپریشن ہو رہا ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں، دہشت گرد پکڑے جا رہے ہیں، کراچی میں آپریشن جاری ہے، اور ادھر سے وزیرستان پر، ایک ملک کا انتہائی کونا، دوسرا اور دوسرا کونا، ان دونوں پر آپریشن جاری ہے، اور اسی طرح ملک کے باقی شہروں کے اندر بھی۔ اس حماقت آمیز اسٹریٹجی نے جو احمق ترین انسانوں نے، خدا لعنت کرے ان پر جنہوں نے یہ اسٹریٹجی پاکستان میں بنائی ہے اور پاکستان کو اس دن تک پہنچایا ہے، وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں خدا انہیں لعنت کرے، اور تمام بے گناہوں کے خون کے جرم میں خدا انہیں واصل جہنم کرے انشاءاللہ۔ ان کی اس احمقانہ بے وقوفانہ اسٹریٹجی نے ملک کو اتنا کمزور کر دیا ہے، اتنا ذلیل و ناتوان کر دیا ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں پڑوسی پاکستان کے ہمسائے انتہائی توہین آمیز زبان میں پاکستان کو خطاب کرتے ہیں۔ چند ماہ پہلے جب یمن پہ اٹیک ہوا تو یو اے ای کے بدو وزیر خارجہ نے پاکستان کو توہین آمیز الفاظ سے یاد کیا اور انہوں نے معافیاں مانگی جا کر، اور آج پاکستان کے پڑوس سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ وہ پاکستان پر حملے کریں گے اور اٹیک کریں گے، اور ملک کی فضا خوب ظاہر ہے کہ ملک کو آپ نے خود اس حد تک پہنچایا ہے، اس نقطے پہ پہنچایا ہے کہ پڑوسی بھی تیش میں ہیں اس وقت آپ کے، لیکن خوب یہ وقت ہے ملت کے لیے بھی حکومتوں سے، اسدانوں سے ہمیں کوئی توقع و امید نہیں ہے، لیکن ملت سے ہے، ملت سے یہ توقع ہے کہ اس وقت اندرونی خطرات کے ساتھ ساتھ بیرونی خطرات مملکت کے بڑھ گئے ہیں، سنجیدہ خطرات ہیں، اور خصوصاً جو جنون طاری ہے، مثلا صدام میں ایک جنون تھا ہیرو بننے کا، وہ جنون ہمیں اپنے پڑوس میں اس شخص میں بھی نظر آتا ہے جو ابھی اقتدار میں آیا ہے، اور وہ بھی اس کو بھی ہیرو بننے کا شوق ہے کہ بنگلہ دیش جا کر کہا ہے کہ ہم نے پاکستان توڑا ہے، اور برما میں حملہ کر کے کہتے ہیں ہم پاکستان پر بھی حملے کریں گے، اور چائنا میں جا کر تھریٹ کرتا ہے کہ کوئی منصوبہ پاکستان کا کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور انتہائی بے وقوفی کی زبان استعمال ہو رہی ہے، ظاہر ہے یہ سنجیدہ خطرے ہیں جب ایسے جنونی لوگ، یہ وہ شخص ہے جس نے سابقہ ریاست جس کا وزیراعلیٰ تھا گجرات کا، اس میں اس شخص نے ہزاروں مسلمان آگ میں جلائے ہیں اپنے جنون کی خاطر، اور ظاہر ہے کہ جو مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل کے اور آگ لگا کے یہاں تک اقتدار تک پہنچا ہے، وہ آگے بھی یہ حرکتیں کرنے کے لیے تیار ہے اور کر سکتا ہے، صدام جیسے جنونی، بش جیسے جنونی ہیں، بسا اوقات اکا دکا ایسے آتے ہیں، بلکہ ایسے رہے ہیں تاریخ کے اندر حکمران جنہوں نے مثلا ایتھن شہر کو آگ لگوائی، پورے شہر کو آگ لگائی کہ جلاؤ، بادشاہ پہاڑی پہ چڑھا کہ دیکھوں کہ آگ میں جب شہر پورا جلتا ہے اور اس وقت لوگ کیا کرتے ہیں، حاکم محظوظ ہوگا دیکھ کر، تماشا دیکھے گا کہ جب لاکھوں لوگ جلیں گے شہر کے اندر، آہو پکا کریں گے، چیخو غوغا کریں گے، تو بادشاہ دیکھ کر خوش ہوگا، منظر دیکھنا چاہتا ہے، جب آگ لگتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بھی اس طرح کے جنونی کرتے ہیں یہ کام، جس طرح آپ کے معاصر زمانے میں ہوا، ایک احمق آیا بے وقوف ملک سلمان، پہلے والے بھی ایسے ہی تھے، لیکن آتے ہی اس نے اپنے ایک کوہبا باز بیٹے کو بنایا وزیر دفاع اور سب کچھ، اور آتے ہی اس نے یمن پر، حکومت میں آتے ہی پہلے ہفتے یمن پر چڑھائی کر دی، اس سے زیادہ احمق کوئی اور سیاستدان نہیں ہو سکتا جو حکومت میں آتے ہی اس طرح کی حماقتیں کریں، کہ آہستہ آہستہ وہ حماقت ان کو خود سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب لینے کے دینے پڑیں گے، پہلے وہ خوش تھے کہ ہم یورپی اور امریکی اور اسرائیلی سپر سانک ہتھیاروں سے بمباری کر کے یمن کو تہس نہس کریں گے، لیکن یمن اتنا آسان ٹارگٹ نہیں ہے جتنا ان بدوؤں نے سمجھ لیا تھا، اور اب آہستہ آہستہ وہ ان کے گلے کی ہڈی بنتا جا رہا ہے، اور جیسا پیشن گوئیاں ہوئی ہوئی ہیں کہ انشاءاللہ ان کا یہی احمقانہ اقدام ان کی نابودی کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ صدام نے نابود ہونے کے لیے یہ کام کیے تھے، اگر صدام ایران پہ حملہ کیا ساری دنیا نے ساتھ دیا، جنون میں آ کے کویت پر حملہ کر دیا، کویت کا حملہ اس کی نابودی کا سبب بنا، بالآخر کہتے ہیں کہ گیدڑ کو جب موت آتی ہے تو وہ شہر میں آ جاتا ہے، اب یہی ان کی حالت ہے کہ انہوں نے مرغیوں کا ڈبہ سمجھا، ڈربا سمجھا، اور اس میں آئے ہیں، اور یہی ان کی موت ہے انشاءاللہ عنقریب ہے۔ لیکن پاکستان کے لیے یہاں کے بیوقوف حکمرانوں اور سیاستدانوں نے اور مفاد پرست اور خائن لوگوں نے بہت سنجیدہ خطرات پاکستان کے لیے اندر بھی پیدا کر دیے ہیں اور باہر بھی پیدا کر دیے ہیں، اور ایسے موقعوں پر ملتیں قیام کر کے دفاع کرتی ہیں، باقی وہ احمق فوجیں اور فورسز اور سیاستدان اور جماعتیں اور تنظیمیں جو ملک لوٹنے اور کھانے میں مصروف ہیں، یہ نہیں بچا سکتے، کہ انشاءاللہ دعا ہے ہماری خداوند تعالی پاکستان کو ہر اسلامی سرزمین سمیت محفوظ رکھے دشمنوں کے شر سے انشاءاللہ۔ نقطۂ دیگر عراق اور یمن کے تحولات ہیں اور شام کے، چونکہ تینوں ایک ہی سینیریو ہے، وہاں انہوں نے ایک ہی اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے کہ عراق کے اندر دیکھا انہوں نے کہ جب ملیشیا عراقی عوام سے تشکیل یافتہ فوج بسیج جس کو کہتے ہیں الحشد الشعبی، یہ میدان میں آئے اور اب داعش کا وجود ختم ہونے کے قریب ہے، فوراً انہوں نے مداخلت کی، شیطنت کی، اور اس شیطنت کے ذریعے سے حالات بگاڑے، جس وجہ سے دوبارہ ان کے قدم مضبوط ہوئے، اور اب یہ اس نتیجے پر ہیں کہ ایران اور داعش میں وہ کہتے ہیں کہ ایران بڑا خطرہ ہے، داعش قبول ہے، ایران قبول نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ کھلے بیان ہیں، امریکنز کے بھی بیان ہیں، عرب بیوقوفوں کے بھی بیان ہیں اور بعض دوسروں کے بھی، کہ سوریہ، عراق اور یمن میں القاعدہ و داعش کی مدد کرو، چونکہ دوسری طرف پھر ایران کھڑا ہوا ہے کہ اگر داعش ہٹتا ہے تو یا ختم ہوتے ہیں تو ایران ہے پیچھے۔ خوب، ایران بھی ظاہر ہے ایک ملک یا مملکت کے طور پر نہیں بلکہ ایک نظام کے طور پر، ولایت فقیہ جس سے ہراساں ہیں، اس لیے ان کی اب پوری کوشش یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ایران کے ہاتھوں داعش نابود ہو، الٹ کام کریں کہ داعش کی مدد کریں تاکہ ایران کو ختم کریں اور یہ طاقت کچلیں، یعنی شیعہ طاقت جس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ لیکن خوب آپ جانتے ہیں کہ ان کی یہ احمقانہ اسٹریٹجی ہمیشہ ناکام رہی ہے اور انہیں دیر سے خبر ہوتی ہے، پھر دوبارہ جیسے رمادی کے اندر ہوا، دوبارہ انہیں جیش شعبی پھر بلانا پڑی، بسیج کو دوبارہ بلانا پڑا، لیکن مشکلات زیادہ کھڑی کرتے ہیں۔ پاکستان کے متعلق میں اشارہ کر دوں کہ کتنا خطرناک حد تک مسئلہ پہنچا ہے، یہ پہلے موضوع سے متعلق جملہ ہے کہ آج کی خبر میں رینجرز کے چیف نے جو کراچی میں ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا کہ صرف کراچی شہر میں 230 ارب روپیہ غیر قانونی طور پر ناامن فورسز میں تقسیم کیا جاتا ہے، اب اوپر سے لے کر نیچے تک 230 ارب روپیہ، بڑی رقم ہے یہ، 230 ارب روپیہ، 230 بلین روپیہ صرف ایک شہر کے اندر خرچ کیا جاتا ہے سالانہ، ایک سال کے اندر۔ بلکہ ایک نام نہیں لیتا، سری اشارہ بھی نہیں کرتا، ایک بڑی سرمایہ دار کمپنی پاکستان کے اندر ہے، ان کے ایک مینیجر کے بقول کے وہ سالانہ 50 کروڑ بتھا دیتے ہیں سیاسی جماعتوں کو تاکہ ہمیں کچھ نہ کہیں۔ 50 کروڑ روپیہ ایک کمپنی فقط سالانہ بتھا دیتی ہے سیاسی جماعتوں کو اور ٹیررسٹ جماعتوں کو، وہ ان سے پیسے لیتے ہیں اور اس سے تیاری کر کے اور پھر قتل عام کرتے ہیں مومنین کا و پاکستانیوں کا۔ اس حد تک خطرناک صورتحال ہے۔ عالمی صورتحال جیسا اشارہ کیا تھا کہ اس کے اندر نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر الحمدللہ اس وقت یہ فتنہ تکفیریت شیطانی طاقتوں کے سہارے قائم ہے۔ آج اگر امریکہ اور اس کے حواری جو فرانس میں بیٹھے اور انہوں نے داعش کے تحفظ کے لیے نئی پالیسی بنائی ہے، یہ پیچھے ہٹیں تو چند دن میں یہ فتنہ تکفیریت پوری زمین سے محو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن انہوں نے اس کو دوبارہ اسلحہ پہنچانا شروع کیا اور دوبارہ سہولتیں دینا شروع کیں، اور سوریہ کے اندر، یمن کے اندر اور عراق کے اندر کوشش ہے۔ اگلا مرحلہ ان کا یہ ہے کہ کچھ اور ممالک کے اندر بھی اس کو پھیلایا جائے کہ سر فہرست پاکستان ہے، جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان میں مومنین کی ہوشیاری کی ضرورت ہے، بیداری و تیاری کی ضرورت ہے کہ یہ مرحلہ داعشی پاکستان کے اندر سنجیدہ خطرے کے طور پر اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ نقطۂ دیگر جو اہم ہے جس کے متعلق آپ مومنین کی توجہ مبذول کرانا، وہ چند روز قبل گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات اور ان کے نتائج ہیں۔ خوب عزیزان، آپ ان نتائج نے بہت کچھ کھول دیا ہے، حقیقت کھول دی ہے، لأولی الابصار، اہل بصیرت لوگوں کے لیے، البتہ چونکہ قرآن کریم نے بھی جو بہت کھلی بینات و واضح باتیں کی ہیں تو ساتھ کہہ دیا ہے کہ لأولی الابصار، یہ اولی الابصار کے لیے ہیں، صاحبان بصیرت و فہم کے لیے ہیں۔ کئی چیزیں واضح ہو گئیں، کئی چیزیں روشن ہو گئیں۔ خب آپ توجہ فرمائیں کہ پہلا نقطہ جو ان انتخابات نے واضح کر دیا وہ یہ دیکھیں کہ انتخابات کے نتیجے نے اس سسٹم کو صاف کھول کے بیان کر دیا کہ اگر آپ حاکمیت عوام کے ہاتھ میں دیں، جمہور کے ہاتھ میں دیں، تو جمہور کیا گل کھلاتے ہیں، جمہور کیا پسند کرتے ہیں، جمہور کیا چنتے ہیں، جمہور کس کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب یہ آپ نے دیکھ لیا، جمہوریت اسی چیز کا نام ہے کہ آپ ہر آدمی کو اختیار دے دیں چناؤ کا، حاکم چنیں، حکومت چنیں، سسٹم بنائے، ہر آدمی کو ووٹ کا حق دے دیں آپ حاکمیت کے لیے. بلدیاتی انتخابات حاکمیت کے انتخابات نہیں ہیں، لیکن بعض جگہ حاکمیت کے انتخابات ہیں. خب حاکمیت کا انتخاب اگر جمہور کو دے دیں تو یہ نتیجہ ہے اس کا، جو جمہوریت کے بہت حامی خیر خواہ ہیں دیکھ لیں کہ جمہور اگر عوام کو کہیں، ایک طرف علی ابن ابی طالب کو کھڑا کریں اور ایک طرف دوسری شخصیات کو، تو جمہور ووٹ کس کو دیں گے؟ اگر ایک طرف امام حسین کو کھڑا کریں اور ایک طرف دوسرے شامی سسٹم کو، تو جمہور کس کو پسند کریں گے؟ جمہور کدھر جائیں گے؟ جمہور جو بھی ہوں، جس علاقے کے ہوں، ان کی کچھ ترجیحات ہوتی ہیں. انہیں جس طرح پاکستان کے جمہور کے لیے یہ ضروری پاکستانی قوم کی کچھ مخصوص مسائل ہیں، جیسے بیماریاں، یہ دیواروں پہ آپ جی ٹی روڈ پہ سفر کریں تو قوم کی بیماری وہاں لکھی ہوتی ہے کہ اس قوم کو بیماری کیا لگی ہوئی ہے، اور بڑے حکیم دانا حاذق عالمی سطح کے آتے ہیں اور پاکستانی قوم کی بیماری کا علاج کرتے ہیں، نسل اندر نسل چل رہی ہے، ٹھیک بھی نہیں ہو رہی. بڑے بڑے اشتہار آپ اخبار کا دیکھ لیں، جو اشتہاراتی صفحہ ہے اس میں سب سے زیادہ کس چیز کے اشتہار ہیں؟ وہ قوم کی بیماری جو ساری قوم کو لگی ہوئی ہے اور اس کے علاج کے لیے تدبیر اور چارہ جوئی ہو رہی ہے. یہ قومی علامتیں بنا دی گئی ہیں ہماری. قومی علامتوں میں ایک یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی ضرورت ہے روٹی، کپڑا اور مکان. خوب اگر کوئی آ کر آپ کو کہے، کوئی آ کر کہے روٹی، کپڑا اور مکان، کوئی مثلا بھارت آ جائے، انڈیا سارے پاکستانیوں کو کہے کہ میں دیتا ہوں آپ کو روٹی، کپڑا اور مکان، پاکستانی کیا کریں گے؟ روزگار بھی دیں گے، تعلیم بھی دیں گے، آپ کا علاج معالجہ بھی کریں گے، باقی ساری سہولتیں دیں گے. اب جمہور کیا فیصلہ کریں گے؟ جمہور کو تو یہی چاہیے، ہمیں یہی چیزیں دو آپ، اور وہ بھی وعدے، فقط وعدوں پہ قانع ہو جاتے ہیں، وعدوں پہ قانع ہو جاتے ہیں جمہور. جو بھی آ کے وعدہ دے دے، انہیں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا سفر کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری شخصیت کیا ہے، ہماری ہویت کیا ہے، ہماری پہچان کیا ہے، ہماری شناخت کیا ہے، ہماری تاریخ کیا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ضرورت کہاں سے پوری ہوتی ہے. جہاں سے ضرورت پوری ہو، اگر آپ کہیں کہ یہ زندوں سے نہیں ہوتی، مردوں سے پوری ہوتی ہے، کوئی ایک قبر بتا دیں آپ ان کو، وہاں ضروری انسان دفن ہو، وہاں کوئی دفن ہو. یہ ایک حقیقت ہے. پاکستان میں ایک علاقہ ہے، یہ شمال کی طرف ایبٹ آباد کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں معروف سٹاپ تھا، اب اس کا نام انہوں نے ظاہراً چینج کر دیا ہے، لیکن مشہور اسی نام سے، آج بھی اسی نام سے ہے. اس گاؤں کا نام، اس سٹاپ کا نام اور اس مزار کا نام ہے کھوتا قبر، معذرت کے ساتھ، چونکہ نام ہی اس کا یہی ہے. اور ابھی بھی آپ جائیں تو پوچھیں کسی سے اس علاقے میں جا کر، تو آپ کو بتائیں گے کہاں ہے یہ جگہ. کھوتا قبر یعنی گدے کی قبر. مزار ہے باقاعدہ، روڈ کے ساتھ ہی بنا ہوا، اور اس کے اوپر ہر جمعرات کو آ کے لوگ دیے جلاتے ہیں، موم بتیاں، اگربتیاں، چادریں چڑھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے جھنڈے ہر رنگ کے وہاں لگے ہوئے ہیں. لوگ آتے ہیں، اس قبر پہ حاضری دیتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، آرزوئیں ہوتی ہیں. خوب کیوں اس کو کھوتا قبر کہتے ہیں؟ چونکہ وہ ہے واقعاً کھوتے کی قبر ہے. سب کو پتہ ہے کہ یہ ہے ہی گدے کی قبر ہے. یہ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا، آپ گوگل ارتھ پر سرچ کر کے ڈھونڈ سکتے ہیں کھوتا قبر، ایبٹ آباد سے پہلے حویلیاں کے بعد، اور ایبٹ آباد سے پہلے حویلیاں اور ایبٹ آباد کے درمیان ہے یہ کھوتا قبر کے نام سے مشہور جگہ ہے. اور کوئی توہم بھی نہیں ہے، جیسے بعض جگہ غلط فہمیاں ہیں کہ یہ کس کا مزار ہے، وہاں تو پتہ نہیں ہے کس کا ہے، یا تو پتہ ہے لوگوں کو، نام ہی شہرت ہی یہی ہے، اور پھر بھی منتیں چڑھاتے ہیں وہاں آ کر، کیونکہ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ بھائی اس کھوتے کی قبر پر آنے سے تمہاری بیماری ٹھیک ہوتی ہے، بچہ ملتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، روزگار مل جاتا ہے، گھریلو پریشانیاں دور ہوتی ہیں. تو انسان کو اور کیا چاہیے؟ ہمیں آم چاہیے، اگرچہ کیکر پہ لگ جائیں، ہمیں تو نہیں چاہیے کہ آم کے درخت سے آم چاہیے، وہ آم چاہیے کیکر پہ لگے، ہماری ضرورت پوری ہو، بے شک کھوتا پوری کر دے ہماری ضرورت۔ خوب جو قوم اس طرح سوچنا شروع کرے کہ ہمیں روٹی کپڑا مکان چاہیے، وہ کھوتا پوری کر دے، ہم کھوتے کے مزار پر دیے جلائیں گے، وہ کوئی بزرگ کرامت والا ہو اس کے مزار پہ چلے جائیں گے، وہ فلاں ہو ہم اس کے مزاروں، جہاں پر انسان کو ضرورتیں مزاروں پہ کھینچ کے لائیں، پھر یہ نہیں دیکھتا کس کا مزار ہے۔ معرفت کے ساتھ جائے، معرفت کے مزار اور ہیں۔ ایک کراچی میں ملیر کینٹ میں وہاں کچھ عرصہ میں نے مجالس پڑھی، تو مجلس کے اختتام پر ایک التماس دعا آئی۔ التماس دعا یہ تھی کہ آپ دعا کریں کہ فلاں شخصیت، انہوں نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں۔ خب عموماً میری عادت ہے کہ نام لے کر نہیں کرتا دعا، بھائی صاحب دعا یا صاحب حاجت یا جو بھی ہے، اس کی خدا سب کی دعا پوری ہو جائے۔ اس دن بھی عادتاً نہیں نام لیا، تو بعد میں انہوں نے مجھے یاد دہانی کرائی جی کہ ان کا نام لے کے دعا کریں، چونکہ یہ اہم شخصیت ہیں، یہ اہل سنت ہیں، اور انہوں نے یہ مسجد بھی بنائی ہے اور امام بارگاہ بھی بنایا ہے، یہ دونوں انہوں نے بنایا ہے۔ اور روزانہ مجلس، وہی مجلس جو ہم پڑھتے تھے عشرہ، اس کے بعد روزانہ 7 دیگیں بڑی، ایک کلاس بریانی کی، چکن کی، وہ روزانہ تقسیم کرتے تھے اہل سنت۔ اور انہوں نے پہلے امام بارگاہ کے پیسے دیے، ان کو غلط فہمی ہوئی انجمن والوں کو، انہوں نے اس پیسوں سے مسجد بنوا دی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ وہ مسجد بنوا لی، انہوں نے کہا نہیں، میں تو امام بارگاہ بنوانی تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم مسجد کے پیسے سے امام بارگاہ بنا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ بھی میرے پیسے سے بنانی ہے۔ انہوں نے دوبارہ فنڈ دیا کہ یہ امام بارگاہ بناؤ۔ بڑی خوبصورت امام بارگاہ مسجد وہاں بنی ہوئی ہے۔ خوب مجھے بہت تعجب ہوا کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ ایک شخص جو اہل سنت ہے اور اتنا معتقد ہے کہ مسجد بھی ان کو بنا کے دی، امام بارگاہ بھی ان کو بنا کے دی، اور نیاز بھی ان کو پکا کے روز دیتا ہے پورے عشرے کے اندر۔ انہوں نے بتایا جی کہ پھر شاید انہوں نے خود بتایا، یا ان کے میرے ذہن میں ابھی نہیں، یا غالباً خود بتایا، انہوں نے کہا میں گیا زیارات کے لیے، اور مختلف زیر اہل سنت ہیں تو انہی مزاروں پہ جاتے ہیں جہاں پر اہل سنت کے مقدسات ہیں، عموماً شیعہ زیارتوں پہ نہیں جاتے۔ وہ خود کہنے لگے، کہا کہ میں ایک مشہور زیارت بغداد کی وہاں پر گیا، وہاں کھڑا ہوا جا کر اس مرکز پر، تو خالی تھا مزار، کوئی بھی نہیں تھا، میں اکیلا تھا، تو مجھے آواز آئی کہ یہ جگہ نہیں ہے جہاں تجھے آنا چاہیے۔ تو کہا، میں نے دیکھا کون بول رہا ہے، دائیں بائیں دیکھا، کوئی صدا نہیں، میں نقل قول کر رہا ہوں، کسی کی بات نقل کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں پھر آواز آئی، پھر میں نے دیکھا کہ کون بول رہا ہے، کسی کی کوئی بندہ نظر نہیں آتا۔ کہتے ہیں جب تیسری دفعہ سنا میں نے، تو میں نے پھر پوچھا کہ یہ جگہ نہیں ہے تو پھر کون سی جگہ ہے جہاں میں جاؤں، تو آواز آئی کہ جاؤ کربلا جاؤ، وہ جگہ ہے تمہاری، وہاں جاؤ تم۔ خب یہ معرفت کے مزار ہیں، حاجت کے مزار نہیں ہیں۔ یوں نہیں کہ حاجتیں انسان کو کربلا لے جاتی ہیں، معرفت انسان کو کربلا لے جاتی ہیں، شعور انسان کو کربلا لے کے جاتا ہے، ورنہ حاجتیں تو کسی بھی مزار پر لے جاتی ہیں انسان کو، کسی بھی شخص کے پاس لے جاتی ہیں کہ ان کے پاس جاؤ، حاجتیں یہاں سے پوری ہوتی ہیں۔ حاجتوں کی خاطر جمہور شہنشاہیت بھی قبول کر لیتے ہیں، آمریت بھی قبول کر لیتے ہیں، ہر چیز قبول کر لیتے ہیں، اگر زمام جمہور کے ہاتھ میں آ جائے، جمہور یہی فیصلے کرتے ہیں۔ خوب آپ توجہ فرمائیں، ایک خطہ جو جس میں اکثریت شیعہ مسلمین و مومنین ہیں، وہاں پر انہوں نے جب ووٹ دیے، اور ان کی ووٹ سے 24 سیٹوں میں سے 14 سیٹیں، غالباً ابھی 15 ہو گئی ہیں میرے خیال میں، 15 سیٹیں یا 14 سیٹیں وہ مسلم لیگ جماعت لی جیت گئی وہاں پر، جبکہ وہاں سب مقدسات دو پر لگے ہوئے تھے، تمام مقدسات، اور ہیں بھی سارے وہاں اکثریت مومنین و مسلمین ہیں، لیکن جب جمہوریت کو، جمہور کو اختیار دیا کہ آپ، جمہور نے باتیں سنی، تجزیہ کیا کہ بھائی روٹی کپڑا مکان کون دے گا ہمیں، روڈ پکے کر کے کون دے گا ہمیں، باقی سہولتیں کون دے گا، تو ظاہر ہے کہ اب مثلا ایران میں ایک دفعہ الیکشن ہوئے، تو ایک کینڈیڈیٹ نے، ابا کعبہ والے مولانا تھے، انہوں نے لوگوں کو کہا کہ اگر مجھے ووٹ دو تو میں جیتنے کے بعد ماہانہ ہر ایرانی کو 50,000 تومان دیا کروں گا، ہر مہینے ہر ایرانی کو دوں گا۔ بعد میں ان کو صحافیوں نے، نامہ نگاروں نے انٹرویو لیا کہ صاحب یہ کیا آپ نے وعدہ دے دیا کہ اگر لوگ آپ کو ووٹ دیں تو آپ ہر ایرانی کو ماہانہ 50,000 تومان دیں گے، 50,000 تومان یہ 10,000 روپے میں ہر ایک کو دیا کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اور کیا کہوں میں ان کو کہ میں آخرت میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ خوب یہی کہنا تھا مجھے کہ سیاست دان آخرت میں شفاعت تو نہیں کر سکتا، یہی دے سکتا ہے کہ میں ان کو دنیاوی وعدہ دوں۔ خوب اب دیکھتے ہیں، ظاہر ہے ابا کبا کو دیکھتے ہیں، یہ کیا وعدہ دیں گے، یہ روڈ بنا سکتے ہیں، یہ سڑک بنا سکتے ہیں، خوب بنانی ہوتی تو آج تک بنا لیتے کچھ نہ کچھ، یہ کیا بنا سکتے ہیں، تولتے ہیں۔ کہ بات یہ بھی آ کے وہی کرتے ہیں کہ ہم نے روحانی یہ تو نہیں کہتا میں آپ کو خدا کی طرف لے جاؤں گا، عالم دین یہ تو نہیں کہہ رہا میں آپ کو نظام اللہ کی طرف لے جاؤں گا، وہ کہتا ہے میں بھی یہی کام کروں گا، اسپتال، روڈ، اسکول، کالج، فلاں۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک طرف وزیر اعظم ہے، ایک طرف مولانا ہے، کون بنا سکتا ہے اسپتال؟ وہ آپ کو اگر پوچھا جائے کون بنا سکتا ہے اسپتال، مولانا جس کے پاس کرایہ بھی نہیں ہے وہ کہے لوگوں مجھے ووٹ دو میں آپ کو۔ طلبہ یونین کے انتخابات ہو رہے تھے، ایک طالب علم نے کمپین چلائی اپنی اور اس میں لڑکوں کو، اسٹوڈنٹس کو یہ کہا کہ اگر مجھے ووٹ دو اور میں تمہارا صدر یونین کا منتخب ہو جاؤں میں سالانہ امتحان معاف کرا دوں گا تمہارے، سالانہ امتحان معاف کرا دوں گا۔ خوب عزیزان، اس چیز نے نظام کا پول کھول دیا ہے کہ اگر آپ اس سسٹم کے تحت جمہور کے فیصلوں سے نجات کی طرف جا رہے ہیں تو جمہور ایسا ہی بار بار چنیں گے، کیونکہ تاریخ میں بھی انہوں نے ایسا ہی چنا ہے، تاریخ بھی یہی گواہی دیتی ہے، یہی چناؤ ہے، یہی معیارات ہیں ان کے۔ خب آپ کو پتہ ہے کہ جو جماعت وہاں کامیاب ہوئی ہے، اس جماعت کے بارے میں شہرت ہے کہ یہ کم از کم حامی ہے، اس کا نرم گوشہ ہے، ہمدرد ہے ان لوگوں کی جو شیعہ دشمن ہیں، ان کے ساتھ کھل مکھلا ہیں، ان کے وزراء، ان کے ساتھی سب ان کے حامی۔ اور خب اس جماعت کو وہاں انتخاب کر لینا اور وہ بھی مقدسات کے استعمال کے ساتھ، یہ ایک خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے کہ مثلا سپاہ صحابہ کی حامی جماعت اگر جیت سکتی ہے تو یہ خطرہ ہے کہ اگر سپاہ صحابہ کل جا کر وہاں ان کو وعدے وعید زیادہ دے دے کہ انہوں نے ایک کالج بنایا ہم دو کالج بنا دیں گے، کہ اس کے بھی جیتنے کے امکانات ہیں پھر وہاں پر۔ اگر جمہور کے ذریعے یہ کام کرنا ہے تو اب منتظر رہیں کہ یہ کام ہو سکتا ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ نظام نے سب کچھ کھول دیا، اس الیکشن نے بہت کچھ سمجھا دیا، لِأُولِ الْأَبْصَار، اہل بصیرت کے لیے، صاحبان بصیرت کے لیے۔ عزیزان، اگر وہاں انتخابات میں سیاسی نتیجہ نکلتا، سیاسی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مخلوط، سب نے ووٹ لیے، سب نے جو کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا، اس میں مذہب و غیر مذہب کوئی دخالت نہیں تھی، بالکل ایک سیاسی عمل تھا، سیاسی عمل جیسا باقی علاقوں میں ہوتا ہے۔ خوب ایسا ہی اگر نتیجہ نکلتا کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اس نتیجے نے بہت کچھ گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ اور یہ توجہ کریں، اس علاقے کے مومنین، جوانان و اربابان اختیار و علماء اور باہر سے جا کر وہاں سیاسی گیم کرنے والے، ان سب کو توجہ کی ضرورت ہے، ہوشیاری کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے۔ اس نظام نے بہت کچھ کھول کے آپ کو سب کچھ واضح کر کے دکھا دیا ہے کہ اگر آپ ان بنیادوں پر وعدے لے کر اور امیدیں لے کر چلتے ہیں تو یہ صرف خود فریبی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ عزیزان ایمان، اگر یہی علماء، وہاں کے مقامی علماء اور دوسرے علاقوں سے گئے ہوئے علماء، سیاسی علماء، یہ سارے بیٹھ کر اگر یہ دینی معیاروں پر فیصلہ کرتے تو کیا ہوتا؟ جمہور کو انہوں نے اپنی زمام جمہور کو دی، عالم نے عوام کو کہا میں آپ کے سامنے مثلا آیا ہوں، آپ فیصلہ کرو کہ کیا کرنا ہے۔ خوب اگر یہ فیصلہ یہی علماء بیٹھ کر کرتے، سارے مقامی و دوسرے باہر والے اور ساری تنظیموں کے علماء بیٹھ کر فیصلہ کرتے، اب گلگت کے جو امام جمعہ ہیں، انہوں نے صراحت کے ساتھ ایک مطالبہ اپنی پوری قوم سے کیا، گلگت بلتستان سے، کہ جو مرضی ہے کرو، اس جماعت کو ووٹ نہیں دینا، یہ ایک مطالبہ ان کا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ بالکل الٹ ہوا، انہوں نے کسی کو ووٹ نہیں دیا سوائے اسی جماعت کی، اسی کو ووٹ دیا. اگر یہی فیصلہ جمہور سے کروانا ہے تو جمہور کے لیے فرق نہیں پڑتا عزیز من، آپ مقابلے میں رسول کھڑا کریں اور ادھر مقابلے میں ابو سفیان کھڑا کریں، جمہور ہمیشہ ابو سفیان انتخاب کریں گے. اگر آپ ایک طرف علی کھڑا کریں اور ایک طرف امیر شام، تو جمہور ہمیشہ امیر شام. کیوں؟ کہ جمہور روٹی کپڑا اور مکان مانگتے ہیں، اور علی روٹی کپڑا اور مکان، علی کا روٹی بھی پتہ ہے جو کی خشک روٹی، کپڑا بھی معلوم ہے کھدر کا کپڑا جو معمولی آدمی پہن نہیں سکتا، اور مکان علی کا، وہ بنگلہ علی کا ایک کمرے کا چھوٹا سا ایک چوتھائی مرلے کا مکان، جس کے اندر سارا سامان ہمارے ایک بزرگ کے بقول کے ایک ریڑی میں آ جاتا تھا سارا سامان علی کے گھر کا. وہ ان کے پاس لوگ گئے کہ آپ اب حاکم بن گئے ہیں، بھائی گئے اپنے بھائی عقیل کہ یا علی آپ حکمران ہیں، وہ میرا وظیفہ بڑھا دیں بیت المال سے. کہا نہیں ہو سکتا، میں امین بیت المال ہوں، میں یہ سکتا بیت المال میں تصرف نہیں کر سکتا. دوسرے آئے، کہا کوفہ دے دو، شام دے دو، کھانا دے دو، کسی کو کچھ بھی نہیں دیا. اتنے لوگ روٹ کے گئے امیر المومنین سے، بہت بڑی جماعت ہے جو علی سے روٹ کے گئے، ساتھی تھے امیر المومنین کے، روٹ کے چلے گئے شام. کیوں؟ کہ وہاں کھانا بھی اچھا ہے، وہاں مکان بھی اچھا ہے، وہاں کپڑا بھی اچھا ہے، بہت اچھا کپڑا ہے. بلکہ امام حسن علیہ السلام کے فوج کا سپہ سالار اعلی عبید اللہ ابن عباس، یہ شام سے جا ملا، شامی فوج سے جا ملا. کیوں؟ کہ روٹی کپڑا اور مکان بہت اچھا ہے وہاں پر، اور انہوں نے ان کو آفر کی، فوج سمیت امام حسن کو چھوڑ کے ان لوگوں سے جا ملا. جب بھی آپ عزیز من جمہور کے ہاتھ میں، اللہ سے لے کر، دین سے لے کر، آئمہ سے لے کر، زمام اور وارثان آئمہ سے لے کر آپ دے دیں گے جمہور کے ہاتھ میں، تو جمہور یہی چیز انتخاب کریں گے. اور تاریخ میں ایسا ہی ہوا ہے اور ایسا ہی ہوگا. اس سے سمجھ جانا چاہیے کہ راستہ جو اختیار کیا ہے وہ کتنا درست ہے اور کتنا غلط ہے. حرج نہیں، تجزیہ کرنا چاہیے صداقت کے ساتھ، اور اگر غلط راہوں پہ چال پڑے ہیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے، کہ خیر اسی کے اندر ہے، نجات اسی کے اندر ہے. اشتباہ قدموں کو روک لیا جائے اور سفر کو روک لیا جائے. اس انتخابات نے عرض کیا جیسے بہت اور نتائج دیے ہیں کہ وقت کم ہے، یا شاید بعض ایسی عمومی مجلس میں مناسب نہ ہو ان کی طرف اشارہ کرنا، شاید کسی اور گفتگو میں ہو جائے یہ اشارہ. آپ لوگ اس کو سرسری نہ لیں عزیز من، یہ جو گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے اس کو آپ سرسری نہ لیں، اس نے آپ کو بہت سارے حقائق، زمینی حقائق بتا دیے. خوب جیسا کہ سب نے بتایا کہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے، دھاندلی نہیں ہوئی، جمہور نے یہی فیصلہ کیا ہے، وہاں کی اکثر شیعہ عوام کا یہی فیصلہ ہے، اکثریت شیعہ علاقے نے یہی فیصلہ کیا ہے. اور جس ملک میں اکثریت شیعہ یہی راہ چنے، خب پھر اس وقت اس شیعہ قوم کو کیا امید رکھنی چاہیے اس مملکت کے اندر، کیا توقع رکھنی چاہیے ان کو، ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، کیا نتیجہ لیں گے ان کے لیے؟ خب بہت کچھ تلخ حقیقت ہے، ساری یہاں نہیں کھول سکتے. وہ بہتر ہے علامہ اقبال کے بقول کے الفاظ شکایت کر رہے ہیں کہ ہم میں طاقت، اقبال کا یہ جملہ ہے کہ ہم میں طاقت حمل معانی نہیں ہے، خاموش ہو جاؤ. اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ خوب لب فرو بستم، کہ یہاں خاموشی بہتر ہے، چونکہ خاموشی میں فصاحت ہے، بلاغت ہے، سمجھا دیتی ہے انسان کو بہت کچھ. حقائق سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ عزیزان سب، پوری ملت اس مسئلے کو سنجیدگی سے جائزہ لے اور غور کرے، اور اس کے اندر سے عبرت حاصل کرے. اور ہماری دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی انشاءاللہ تمام امت اسلامیہ کو بیداری و شعور عطا فرمائے انشاءاللہ. بیداری و شعور کے بغیر تاریک راہوں پہ نکلنا، بیدار کیے بغیر قوموں کو میدان دینا، اس میں خطرناک نتیجے نکلتے ہیں۔ بیدار قومیں درست فیصلے کرتی ہیں، درست اقدام کرتی ہیں، اپنے رہبروں اور آئمہ کے پیچھے چلتی ہیں۔ بیداری شرط ہے، بیداری کے بغیر نقصان دہ ہے، بیداری کے بغیر حرکت مشکلات کا شکار ہے۔ عزیزان، اسی لیے جن رہبروں نے کامیابی حاصل کی، انہوں نے سال ہا سال بیداری پہ زور دیا، بیداری کے بعد انہیں خدا نے کامیابی حاصل کی۔ جس طرح امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ہیں، 15 سال بیداری کی تحریک لوگوں کو متوجہ کرتے رہے، 15 سال امام خمینی کو ایک جملہ سمجھانے میں لگا کہ شہنشاہیت غلط نظام ہے، شہنشاہیت صحیح نظام نہیں ہے۔ خوب لوگ کہتے تھے کیا غلطی ہے اس میں، روٹی کپڑا اور مکان تو مل رہا ہے، پھر اس میں کیا کمی ہے۔ خوب یہ بات سمجھاتے ہوئے بڑا عرصہ لگا۔ سید الشہداء مکہ میں 4 مہینہ لگ بھگ رہے وہاں، اور لوگوں کو سمجھاتے رہے یزیدیت غلط نظام ہے، لیکن حاجیوں کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، بلکہ امام حسین علیہ السلام کو کہتے تھے کہ آپ نہ جائیں، آپ فیصلہ بدل دیں۔ گویا نعوذ باللہ امام حسین کو کہتے تھے کہ آپ غلط سوچ رہے ہیں، اللہ یعوذ باللہ یہ کہہ رہے تھے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے انہیں فرمایا، اف ان لحاظ الکلام، تف ہو تمہاری باتوں پر، مجھے اپنے جیسا بنانا چاہتے ہو، خود جو کچھ کر رہے ہو مجھے بھی اس طرف جانے کے لیے رہنمائی کر رہے ہو یا مشورے دے رہے ہو۔ خدا من تبارک و تعالی امت اسلامیہ کو ہر ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے۔ دعا ہے بارگاہ خدا من تبارک و تعالی میں، پروردگارہ امت اسلامیہ کو تمام فتنوں سے رہائی عطا فرما، خصوصاً فتنہ تکفیریت سے تمام امت کو، بالخصوص ملت یمن و عراق و شام کو نجات عطا فرما۔ پروردگارہ تمام مظلومین عالم کی مدد فرما، مظلومین یمن، مظلومین بحرین، سعودی عرب و مظلومین عراق، شام و لبنان، پروردگارہ ان کی مدد فرما۔ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد، پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، بحرین میں، یمن میں، لبنان میں، شام میں، عراق میں، و بالاخص پاکستان میں، ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔